أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
ترجمہ: اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. الف لام میم یہ خاص کتاب ہے، اس میں بدگمانی کی کوئی گنجائش نہیں. ہدایت ہے فکر نجات رکھنے والوں کے لیے، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خیرات کرتے ہیں.
صدق اللہ العلی العظیم.
درود بھیجیے محمد والے محمد پر. حیات امام محمد باقر علیہ السلام، جو کہ ایک ذیلی عنوان ہے جس کا مین ٹاپک ہے سیرت ائمہ صادقین، یعنی سیرت امام پنجم اور امام ششم. اور آج کے سیشن پر لیکچر ڈیلیور کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں قبلہ علی جناب مولانا سید علی مرتضیٰ زیدی صاحب سے کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور آج کے درس کا آغاز کریں. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ باواز بلند درود بھیجیے محمد والے محمد پر.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وعلى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین. جیسے کہ آپ کے ذہن میں ہے اور ابھی اناؤنس ہوا کہ یہ چار سیشنز کا ایک سلسلہ تھا اور اس کا آج تیسرا سیشن ہے، جو دو ائمہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے بارے میں ہے. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اور اس سیشن میں ہم نے اس سے قبل کا جو سیشن تھا اس کے اندر ائمہ اطہار علیہ السلام کی ان دو اماموں کی زندگی میں جو سیاسی تبدیلیاں آ رہی تھیں اس کا جائزہ لیا تھا. پہلے سیشن میں ہم نے وہ جو مسلسل جدوجہد اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہے، کن اہداف کے لیے جدوجہد فرما رہے تھے، اس کے اندر بنیادی اصول کیا تھے، ان کو بیان کیا. اور دوسرے سیشن میں اس زمانے کی سیاسی تبدیلیوں کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اس زمانے میں کس قسم کی سیاسی تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں اور اس کے مقابلے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کا عمل کس طرح سے تھا. اسی طریقے سے وہ جو جملہ بہت مشہور ہے کہ دو ائمہ نے ایک مکتب فکر کی تشکیل دی، یہاں تک کہ مکتب جعفری کہلایا یہ اور فقہ جعفری کہلائی، تو کیوں یہ فقہ جعفری کہلائی اور انہوں نے اس سلسلے میں کیا طریقہ کار اختیار کیا تھا، اس کی طرف بھی پچھلے سیشن میں اشارہ ہوا، اس کو کچھ بیان کرنے کی کوشش کی گئی. اب یہ ہے کہ تیسرے اور چوتھے سیشن کو ہم نے ایک ایک امام کی حیات طیبہ سے مختص کیا ہے، یعنی ذاتی زندگی کے بارے میں توجہ دیتے چلیں کہ ذاتی زندگی میں امام علی مقام کی سیرت کس طرح سے تھی، اور اس کو ہم کچھ بیان کریں. آغاز پھر دوبارہ سے مجبور ہوں کہ ولادت سے کروں، اور جیسا کہ ہمارے پاس اقوال موجود ہیں 58 ہجرہ میں امام علی مقام کی ولادت جو ہے وہ تحریر کی گئی ہے، جیسا کہ یعقوبی نے روایت درج کی ہے، تاریخ یعقوبی نے. تاریخ یعقوبی اردو میں بھی موجود ہے اور اس کو آپ اس میں بھی مطالعہ کر سکتے ہیں، دو جلدوں کے اندر ہے، مختصر کتاب ہے تاریخ یعقوبی. اور بہت سارے ایسے اسناد کے جو لوگوں کے ساتھ آپ کو گفتگو میں اور مختلف حوالوں سے درکار ہوں گے وہ تاریخ یعقوبی کے اندر دستیاب ہیں. تاریخ یعقوبی مستند کتابوں میں سے شمار کی جاتی ہے، اور اس کی جو خاص کر تاریخ کے موضوعات کے اوپر اس کے کوٹیشنز ہیں ان کو معتبر سمجھا جاتا ہے. تاریخ یعقوبی نے تحریر کیا ہے امام پنجم سے اس روایت کو، کہا کہ امام علی مقام نے ارشاد فرمایا قتل جدی الحسین و لیا اربع سنین و انی لاذکر مقتلہ وما نالنا فی ذلک الوقت. فرمایا کہ جب میرے جد امام حسین کی شہادت ہوئی تو میں 4 سال کا تھا، اور مجھے یاد ہے کہ ان کی شہادت کیا تھی، اور جو کچھ اس وقت ہم پر بیتی وہ مجھے یاد ہے. امام علی مقام کا سن مبارک اس وقت 4 سال تحریر کیا گیا، زیادہ ممکن ہے کہ 57 ہجرے کا ہم روایت کو قبول کریں تاریخ یعقوبی کے اسناد کے مطابق، ورنہ مشہور جو ہے وہ 58 ہجرہ کو بیان کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے امام علی مقام کی شہادت کو 117 ہجرہ یا 114 ہجرہ بیان کیا گیا ہے، اور اکثر علماء نے 114 ہجرہ کی روایت کو قبول کیا 117 یا 118 کے مقابلے میں. یعقوبی نے البتہ 117 کی روایت کو درج کیا، اکثر لوگوں نے 114 کو قبول کیا. امام علی مقام دو روایتوں کے تحت 114 یا 117 اس کے فرق کے تحت یا ابراہیم بن ولید بن عبد الملک کے ہاتھوں شہید ہوئے اس نے زہر دیا، یا حشام بن عبد الملک نے امام علی مقام کو زہر دیا، اور امام علی مقام یہ متیقن ہے کہ زہر کی وجہ سے شہادت پائی اور جنت البقیع کے اندر دفن ہوئے. اب یہ ہے کہ دو تین چیزیں تقریباً تمام ہی جو سیرت کی طرف توجہ دینے والے ہیں انہوں نے درج کی ہیں، وہ یہ کہ امام علی مقام کا اسم گرامی بلکہ لقب جو باقر تجویز ہوا، نام گرامی تو خود محمد اسم مبارک محمد تھا، اور جو لقب تجویز ہوا باقر اس کے اوپر تقریباً تمام سیرت نگاروں نے کچھ نہ کچھ بات کی ہے. جیسا کہ چند اقوال ہمارے پاس درج ہیں، جیسا کہ جابر ابن یزید جوفی سے ہے لأنه بقر العلم بقرن ای شقہ و اظہرہ اظہارن، کہا ان کا نام باقر اس وجہ سے تجویز ہوا کہ انہوں نے علم کو بیان کر دیا، علم کو ایسا کھول کے بیان کیا کہ جیسے علم کو ظاہر کر دیا ہو. اور اسی طریقے سے ایک لغت نامے کے اندر اس طرح سے ہے لسان العرب عربی زبان کی لغتوں میں شاید سب سے بڑی لغت شمار کی جاتی ہے، 22-23 جلدوں کے اندر یہ پرنٹ ہوئی ہے. لسان العرب نے لکھا کہ التبقر التوسو فی العلم والمال، کہا کہ باقر کا مطلب ہوتا ہے علم یا مال کے اندر وسعت ہونا، باقر کا مطلب ہوتا ہے علم یا مال کے اندر وسعت ہونا. وکانا یقال محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی الباقر رضوان اللہ علیہم. لسان العرب نے لکھا کہ امام محمد ابن علی بن حسین بن علی کو، کہ جو امام پنجم ہیں، ان کو باقر کا لقب دیا گیا لانہ بقر العلم وعرف اصلہ واستنبط فرعہ، چونکہ انہوں نے علم کو وسعت دے دی اور علم کے اصل کو بھی بیان کیا اور اس سے استنباط کے طریقہ کار کو بھی امام علی مقام نے بیان کیا. اس کے بعد نام کے ساتھ جو زیادہ تر توجہ دی گئی ہے سیرت میں وہ مشہور روایت ہے کہ جو جابر ابن عبداللہ انصاری سے نقل ہوئی ہے، کہ جابر ابن عبداللہ انصاری نے امام علی مقام سے ملاقات کی، اور یہ ملاقات کن سالوں میں رہی ہے؟ بظاہر جیسا کہ اس روایت کے اندر موجود ہے امام علی مقام اس وقت زیادہ سن میں نہیں ہے، یعنی جوانی میں نہیں ہے، اور جوانی سے ذرا کم سن میں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد اور امام چہارم کی شہادت سے پہلے کہیں یہ واقعہ پیش آیا ہے جابر ابن عبداللہ انصاری کی ملاقات کا. جس طرح جابر ابن عبداللہ انصاری نے رویہ اختیار کیا ہے اس سے یوں لگتا ہے، یعنی جس طرح ان کی ڈیلنگ ہے اس سے لگتا ہے کہ امام علی مقام شاید لڑکپن میں ہیں، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید 12 سے 19 سال کے درمیان کوئی عمر ہوگی امام علی مقام کی. تو اگر اس حساب سے لگایا جائے تو یہ 70 سے 75 کی طرف کی کوئی روایت ہوگی کہ جو بیان ہو رہی ہے، اور وہ روایت اس طرح سے ہے. جابر ابن عبداللہ انصاری نے یہ روایت کی ہے اور مختلف لوگوں نے اس کو نقل کیا ہے، کتب تاریخ کے اندر، بحار الانوار کے اندر یہ روایت ہے، تاریخ یعقوبی کے اندر یہ روایت ہے، تاریخ طبری کے اندر بھی یہ روایت ہے. جابر کہتے ہیں کہ نبی اکرم نے ان سے ارشاد کیا تھا, نبی اکرم نے جابر سے فرمایا تھا کہ انک ستبقی حتی تری رجلا من ولدی اشبہ الناس بی, فرمایا تھا جابر ابن عبداللہ سے انصاری سے کہ اے جابر تم میرے بعد باقی رہو گے اور یہاں تک کہ میری اولاد میں سے ایک میرے بیٹے سے ملاقات کرو گے جو مجھ سے سب سے زیادہ شباہت رکھتے ہوں گے. اسمہ الاسمی اذا رأیتہ لم یخل علیک فقرأہ منی السلام, اور ان کا نام میرے نام پر ہوگا, جب ان سے ملو جب ان کے زمانے میں پہنچو تو انہیں چھوڑ نہ دینا, ان سے یعنی ملاقات ضرور کرنا اور انہیں میرا سلام پہنچانا. تاریخ عقوبی میں اس روایت کو اس طرح سے لکھا ہے, فلما قبر سن جعفر وخاف الموت جعل یقول یا باخر یا باخر اینا انتا, کہتے ہیں کہ جب جابر بن عبداللہ انصاری کا سن مبارک کافی زیادہ ہو گیا, اور یہ خود روایت یہ بتا رہی ہے کہ نزدیک نزدیک کی کوئی بات نہیں ہے, کافی زیادہ ہو گیا. آپ یہ تصور کیجئے گا نبی اکرم کی وفات ہوئی ہے 11 ہجرہ کے اندر, ظاہر ہے نبی اکرم نے یہ روایت جو ہے وہ اپنی وفات سے پہلے بیان کی ہے, یعنی جابر بن عبداللہ انصاری نے کم سے کم 60 سال انتظار کیا کہ نبی اکرم نے جو فرمایا تھا کہ ایک فرزند سے ملاقات ہوگی, وہ ملاقات 60 سال سے زیادہ عرصے کے بعد ہوئی. اس میں لکھا روایت میں کہ جب جابر کو احساس ہوا کہ ان کی وقت موت نزدیک آ رہا ہے تو وہ لوگوں سے درمیان پکارا کرتے تھے کہ وہ جو امام نبی اکرم نے مجھے باقر اس میں گرامی رکھنے والے ولد سے ملاقات کے لیے کہا ہے, فرزند سے ملاقات کے لیے کہا ہے, وہ کہاں پر ہیں. حتی رآہ فوقع علیہ یقبل یدیہ ورجلیہ, یہاں تک کہ ملاقات کی اور جب ملاقات کی تو ان کے ہاتھوں اور پاؤں کو چومنے لگے. ویقول بے ابی و امی شبیہ ابی ہے رسول اللہ, میرے باپ ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہوں, آپ اپنے والد سے اپنے جد نبی اکرم سے شباہت رکھتے ہیں. ان ابا کا یقرأ کا سلام, میں نے جد ترجمہ کیا ہے, یہاں پر والد لکھا ہوا ہے, اور عرب کے اندر یہ رسم تھی کہ وہ جد کو والد کہا کرتے تھے, کہ جابر بن عبداللہ انصاری نے کہا کہ آپ کے والد نے آپ کو سلام کہلوایا ہے اور آپ اپنے والد سے شباہت رکھتے ہیں. نام کے سلسلے میں اور امام کی شخصیت کے بارے میں, ظاہر ہے جو بنی امیہ کا رویہ تھا وہ انتہائی تحقیر آمیز تھا. بنی امیہ معمولاً امام کے اسم گرامی کو مسخرے کا ذریعہ بنایا کرتے تھے. کئی روایات ہمارے پاس موجود ہیں اس طرح سے کہ حشام بن عبد الملک جو وہی مروان کی اولاد میں سے تھا, مروان کی نسل میں سے تھا, وہ امام علی مقام کے نام کو مسخرے کا ذریعہ استعمال کرتا تھا. نعوذ باللہ تعالیٰ کہتا تھا انکا بقرۃ, چونکہ بقرہ سورہ بقرہ بھی موجود ہے ہمارے پاس, تو کہتا تھا کہ آپ وہ ہیں. اور ایک موقع پر اس نے زید ابن علی کے سامنے یہ بات کہی, زید ابن علی جو امام چہارم کے فرزند ہیں ان کے سامنے امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی, جس سے زید بن علی کو بہت زیادہ غصہ آیا, اور جب ان کے سامنے اس طرح سے کہا کہ فلاں اس طرح سے ہیں تو زید ابن علی نے جواب میں کہا سماہ رسول اللہ باقر العلم وانت تسمیہ البقرہ, رسول خدا نے ان کو باقر علم کہا ہے, علم کے شکاف کرنے والے, اور تم ان کو اس حیوان کے نام سے یاد کرتے ہو. لقد اختلفتما اذن, تو پھر تمہاری سیرت یقیناً نبی اکرم سے بہت دور ہے, نبی کچھ کہتے ہیں اور تم اس کے مخالفت میں کہہ رہے ہو. یعنی یہ قول جو بظاہر ہمیں بہت سہل لگ رہا ہے, اگر آپ تصور کیجئے کہ حشام جیسے ڈکٹیٹر کے سامنے وہ کھڑے تھے, اور حشام وہ تھا کہ جو بات بات کے اوپر لوگوں کو قتل کرنے کے اندر بہت جری تھا, بات بات پہ لوگوں کو قتل کیا کرتا تھا, تو اس کے سامنے بھی کھڑے ہو کر زید ابن علی نے امام علی مقام کے مقام سے دفاع کیا. اب یہ ہے کہ اس زمانے میں یہ بیان ہو چکا گزشتہ درس کے اندر لیکچر میں کہ امام علی مقام سے استفادہ کرنے والوں میں اہل سنت کثیر تعداد میں ہوتے تھے. یعنی تعجب کی بات یہ ہے کہ بعض لوگوں نے امام علی مقام کے اس عظمت کے باوجود طنز کیا, جیسا کہ ایک کتاب ہے آپ کے ذہن میں شاید نہ رہی ہو, اردو میں مجھے نہیں معلوم ترجمہ ہوئی یا نہیں, طبقات الکبریٰ نام کر کے, ابن سعد مشہور رائٹر ہے, اس کی کتاب کو سند دی جاتی ہے. اس نے اپنی کتاب کے اندر امام علی مقام کے نام پر پہنچ کر یہ لکھا کہ ان سے کسی خاص شخص نے روایت درج نہیں کی ہے. تعجب کی بات یہ ہے کہ اس آدمی نے لکھا اس طرح سے کہ ان سے کسی خاص آدمی نے روایت درج نہیں کی ہے, جبکہ تمام جو رجال علمی ہیں, علمی شخصیتیں اہل سنت کی, انہوں نے جو امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں موجود تھے انہوں نے امام سے روایات کو درج کیا ہے. کثرت سے ان لوگوں کے نام موجود ہیں جنہوں نے امام کی سے روایات کو درج کیا اور امام کے علمی مقام کی تعریف و تمجید کی. اب یہاں پر एक बार फिर मैं चाहूंगा कि दो आमिल का और इजाफा करता चलूं। पिछली दफा अगर आपके जहन में हो तो हमने इस बात को बयान किया था कि ये मौका इमाम अली मकाम ही को क्यों मैसर हुआ कि इमाम अली मकाम ने इस तरीके से इल्म को फैलाने की इब्तिदा की कि इमाम पंजम के जमाने में शुरू हुआ और इमाम शिशम के जमाने में उसको और ज्यादा वसअत दी गई। यहां तक कि अगर आप अंदाजा लगाइए तो जो हमारे पास अहादीस की कुतुब मौजूद है शायद कम यानी आसानी से कह सकते हैं 80% के करीब अहादीस दो इमाम से मौजूद हैं। 80% के करीब अहादीस या इमाम पंजुम से हैं या इमाम शिशम से मौजूद हैं। तो क्यों ऐसा हुआ, पिछले सेशन में इसके ऊपर कुछ बातें हुई थी, दो और फैक्टर्स का मैं इसके अंदर इजाफा करना चाहूंगा। एक बहुत अहम फैक्टर है जो उस जमाने में हासिल हुआ जिस जमाने में इमाम पंजुम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे, और वो ये था कि अबू बकर के जमाने से रिवायात नबी अकरम के ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी। अबू बकर हुआ था खलीफे अव्वल के जमाने से रिवायात के बयान पर पाबंदी लगा दी गई थी और मामूलन कहते थे कि रिवायात बयान मत करो। खलीफे अव्वल ने भी इसी तरह से कहा। ज़हाबी मशहूर एक मुअर्रिख है, उसकी किताब का नाम है तज़किरतुल हुफ्फाज़। ये किताब भी राइज किताब है, मुस्तनद किताबों में से शुमार की जाती है। इसके राइटर का नाम है ज़हाबी। ज़हाबी ने अपनी किताब के अंदर खलीफे अव्वल से इस तरह से नकल किया, फला तुहद्दिसु अन रसूलिल्लाह शैयन फीमन सअलकुम फकूलु बैनना व बैनकुम किताबुल्लाह फस्तहिल्लु हलालहु व हर्रमु हरामा। कहा कि बस रसूल खुदा से रिवायत ना करो, जब भी तुमसे कोई सवाल किया जाए कह दो कि हमारे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह की किताब है, तो जिसको अल्लाह की किताब ने हलाल किया उसको हलाल करो और जिसको अल्लाह की किताब ने हराम किया उसको हराम कर दो। तो खलीफे अव्वल के जमाने से ये सीरत चल निकली थी कि नबी अकरम की रिवायात के बयान पर पाबंदी थी, और इस मसले में उमर ने भी इसी को फॉलो किया, खलीफे दुवम ने भी इसी को फॉलो किया और नबी अकरम की रिवायात के बयान के ऊपर पाबंदी रही, यहां तक के खलीफे सालिस के जमाने में और बाद में भी जितने भी बनी उमैया के हुक्मरान आए वो सब के सब इस बात को पसंद करते थे कि नबी अकरम की रिवायत बयान ना हो। अब ताज्जुब की बात यह है कि नबी अकरम की रिवायत बयान नहीं करते थे, लेकिन अपनी शान में जो रिवायत थी जो गढ़ी गई थी या बयान कर ली जाती थी उसको लिखवा लिया जाता था, उनको खूब लोगों के दरमियान प्रचार करवाया करते थे। यानी ज्यादा से ज्यादा शख्सियतों के बारे में जो रिवायत थी, और जाहिर है वो भी जो इनकी अपनी शख्सियतें थी उनके बारे में जो रिवायत थी, उनको सच और झूठ मिलाकर लोगों के सामने बयान करते थे, लेकिन वो जो फिकही मसाइल पर रिवायत थी उन रिवायत को बयान नहीं करने देते थे। लिहाजा मिसाल के तौर पर अगर कोई आदमी आकर एक रिवायत बयान करे, मसलन खलीफे अव्वल की शान में, खलीफे दुवम की शान में, सेवम की शान में, या मिसाल के तौर पर बैतुल मुकद्दस के बारे में, इन रिवायत को बनी उमैया खूब सपोर्ट करते थे, और इसमें एक यहूदी अंसर भी शामिल था, यहूदी भी इस किस्म की हरकतें करते थे कि बार बार बैतुल मुकद्दस को खाने काबा के ऊपर बर्तरी दिलाने के लिए रिवायात गढ़वाया करते थे। मिसाल के तौर पर एक रिवायत मौजूद है कि पांचवें इमाम खाने काबा के सामने तशरीफ फरमा थे और खाने काबा की तरफ देख रहे थे, जब वो इस आलम में थे, चूंकि खाने काबा को देखना भी इबादत है, तो एक शख्स इमाम अली मकाम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा कि मैंने अब्दुल्ला इब्ने सलाम से और काबे अहबार से ये सुना है। ये दोनों बड़े यहूदियों के बड़े अफराद शुमार किए जाते थे कि जो रिवायतें गढ़ने के एक्सपर्ट हुआ करते थे, काबे अहबार, काब अहबार, अल अहबार और अब्दुल्ला बिन सलाम। तो कहता है कि मैंने इनसे रिवायत सुनी है कि बैतुल मुकद्दस, पता नहीं रिवायत में पता नहीं क्या कहा, 10 दफा या पता नहीं कितनी दफा खाने काबा को सजदा करता है हर रोज। मैं भी आपके सामने अर्ज करूं, इन्नल काबा तस्जुदु लबैतुल मुकद्दस फी कुल्ल गदातिन, हर सुबह खाने काबा बैतुल मुकद्दस को सजदा करता है, हर सुबह खाने काबा बैतुल मुकद्दस को सजदा करता है। इस आदमी ने कहा कि मैंने काबे अहबार से ये रिवायत सुनी है, आप इसके बारे में क्या इरशाद फरमाते हैं? इमाम अली मकाम ने फरमाया, तुम्हारी नजर इसके बारे में क्या है? ये जो इमाम का अंदाज है इसके ऊपर मैं अभी तफसीली गुफ्तगू करूंगा कि इमाम एक ऐसे माहौल के अंदर थे जहां मुखालिफीन भरे पड़े थे, मुख्तलिफ मुखालिफीन को पिछले दुरूस के अंदर अर्ज किया कि किस तरीके से जो उस जमाने की इल्मी गैदरिंग थी उसमें कितनी अजीब और गरीब सूरत हाल थी। तो इमाम अली मकाम के सामने जब ये जाली रिवायत बयान करता है तो इमाम ये नहीं कहते कि ये गलत है, इमाम अली मकाम कहते हैं तेरी राय क्या है इसके बारे में? वो ये कहता है कि मेरे ख्याल में काब ने सही कहा है, मेरे ख्याल में काब ने सही कहा है कि खाने काबा बैतुल मुकद्दस के सामने हर सुबह सजदा करता है। इमाम अली मकाम ने अब यहाँ पर इरशाद फरमाया, कज़ब था व कज़ब काबुल अहबार माक, तू भी झूठ बोल रहा है और काबे अहबार तेरे साथ मिलकर झूठ बोल रहा है, दोनों झूठ बोल रहे हो। उसके बाद फरमाया, मा खलकल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल बुक़अतन फिल अर्ज़ अहब्बु इलैहि मिन्हा, अल्लाह ताला ने जमीन के ऊपर कोई खाक اس سے زیادہ محبوب خلق نہیں کیا ہے، یہ امام علی مقام نے ارشاد فرمایا. تو امام علی مقام کے سامنے یہ جو کیوں موقع فراہم ہوا امام علی مقام کے لیے کہ امام علی مقام نے اور چھٹے امام نے اتنا زیادہ اصرار کیا علم کی وسعت پر، اس کا ایک سبب میں آپ کے سامنے اور بیان کر رہا تھا کہ خلفاء نے روایت کے بیان کے اوپر پابندی لگائی ہوئی تھی، اور اس روایت پر بیان پر پابندی کی وجہ سے جعلی روایات بڑھتی چلی جا رہی تھیں، اور لوگوں کے اندر فقہ سے غفلت انتہا پر پہنچ گئی تھی. فقہ سے لوگ بالکل غافل ہو گئے تھے. یعنی عالم اس طرح سے ہوا کہ عبداللہ بن عباس کے جو امام المومنین کے اصحاب میں سے تھے اور امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں بھی تشریف فرما تھے، بعد میں وفات پائے، عبداللہ بن عباس کو کہیں کا گورنر بنا کے بھیجا گیا، بصرے کا گورنر. ظاہر بصرہ تو بہت بڑے شہروں میں سے ایک شہر تھا، کوئی بہت چھوٹا شہر نہیں تھا بصرہ، اور اس زمانے کی جو فتوحات ہو رہی تھیں اس میں بصرہ ایک بہت بڑے فوجی کیمپ کے طور پہ کام کر رہا تھا. عبداللہ بن عباس کو بصرہ پہ گورنر بنا کے بھیجا گیا. عبداللہ بن عباس وہاں پر گئے، ماہ رمضان ختم ہونے لگا تو عبداللہ بن عباس نے لوگوں سے کہا کہ اب تم لوگ زکات نکالو. تو لوگوں نے تعجب سے پوچھنا شروع کر دیا کہ یہ رمضان کے آخر میں کون سی زکات کی بات کر رہے ہیں. یعنی ان کو زکات فطرہ کے بارے میں مطلقاً علم نہیں تھا کہ زکات فطرہ کیا چیز ہوتی ہے، یہ بصرہ کا عالم تھا. اس کے بعد ایک روایت ہمارے پاس موجود ہے انس بن مالک سے روایت موجود ہے، اسے کہتا ہے کہ ما عارف شیئن مما کان علی عہد رسول اللہ، کہتا ہے رسول خدا کے زمانے کی کوئی چیز مجھے نہیں لگتی باقی رہی ہو اس زمانے کے اندر. اسے کہا گیا قیل الصلاۃ، لوگوں نے کہا نماز تو ہے، چلو اس زمانے کے بہت سارے احکام لوگ بھول گئے ہیں، نماز تو ہے. ذرا تصور کیجیے گا کیا جواب دیں گے، سنیوں میں سے ہیں. انس بن مالک کہہ رہے ہیں لوگوں نے، انہوں نے کہا نبی اکرم کے زمانے کی کچھ چیز باقی نہیں رہی، لوگوں نے کہا نماز تو ہے، تصور کیجیے گا. اولا الیسا سنا تم ما سنا تم فیہا، جو کچھ تم نے اس کے ساتھ کیا وہ نہیں جانتے، جو کچھ تم نے اس میں. سناتم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ایجاد کر دینا، ابھی بھی ہمارے یہاں صنعت جو استعمال ہوتا ہے وہ اسی لفظ سے استعمال ہوتا ہے. کہہ رہے ہیں جو تم نے اس کے اندر چیزیں نکال لی ہیں کیا وہ تم نہیں جانتے. یعنی یہ خود اس بات کی شہادت ہے کہ نبی اکرم کی نماز اور اس زمانے کی نماز بہت تبدیل ہو چکی تھی، اور یہ لوگ اس بات کے معترف تھے. تو یہ مشکل تھی کہ روایتوں کے اوپر پابندی لگ گئی تھی، لوگ بالکل غافل ہو گئے تھے فقہ سے، فقہ کے بارے میں معلومات بالکل ختم ہو گئی تھی. 100 ہجرہ کے اندر عمر بن عبدالعزیز نے روایت پر سے پابندی ختم کر دی. 100 ہجرہ پہ پہنچ کر عمر بن عبدالعزیز نے روایت پر سے پابندی ختم کر دی. جیسے ہی روایت پر سے پابندی ختم ہوئی لوگوں کے اندر فقہ جاننے کا شعور پیدا ہوا، اب لوگوں کے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ ہم بھی احکام اسلامی کو سیکھنے کی کوشش کریں. آپ تصور کیجئے اس سے پہلے یہ آئمہ فقہ نہیں آئے تھے، اس سے پہلے فقہ کے آئمہ نہیں آئے تھے. چوتھے امام کے زمانے میں کچھ سر اٹھانا شروع کیا تھا، اور جو اصلی ترقی پانا شروع کیا یہ پانچویں اور چھٹے امام کے زمانے میں. کیوں؟ نئی نئی حدیث پر سے پابندی ختم ہوئی، تو لوگوں میں استنباط کا ایک جذبہ شروع ہوا کہ ہم بھی علمی لحاظ سے کچھ استنباط کرنا سیکھیں. یہ وہ موقع تھا جب ائمہ اتھار علیہ السلام تشریف لائے، اور انہوں نے لوگوں کو صحیح ہدایت دینا شروع کی کہ اس میدان کے اندر کام کا طریقہ کار کیا ہوگا. لہذا جتنے فقہاء اہل سنت تھے وہ سب کے سب ائمہ اتھار علیہ السلام سے مستفید ہوا کرتے تھے، ان کے پاس آتے تھے اور ان سے استفادہ کیا کرتے تھے. بس ایک اور سبب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کیوں اس زمانے میں ائمہ اتھار علیہ السلام کو اتنا زیادہ توجہ دینی پڑی، وہ یہ کہ نئی نئی روایت پر سے پابندی ختم ہوئی تھی، لوگوں کے اندر ایک نیا تحرک آیا تھا فقہ اور علم فقہ کو جاننے کے لیے. اور دوسرا مسئلہ جو پچھلی دفعہ بھی بیان کیا تھا پھر دوبارہ عرض کروں گا، وہ یہ کہ بنی امیہ جو ہے وہ کار فرما تھے اپنے احکام کو تبدیل کرنے میں، احکام اسلامی کو تبدیل کرنے میں، یہودی روایات کے لانے میں، اور ایسی روایات کے لانے میں کہ جو ان کے مقاصد کے اندر مفید ثابت ہو سکیں. تو اس موقع پر ضروری تھا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام آتے اور لوگوں کو صحیح صورت سے آگاہ کرتے. اس بیان کے بعد اب تصور کیجئے گا کہ امام علی مقام کی ذاتی اوصاف کیا تھیں، اپنی ذات کے اندر کن صفات کے اوپر، چونکہ ان کی ذات کے کن صفات کو ہم بہت زیادہ اہمیت کا عامل دیکھیں گے، اور جو خاص کر اس زمانے کے حالات کے حساب سے ہم سمجھتے ہیں کہ بہت اہمیت کے حامل تھی. ایک دفعہ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. چند روایات کو میں نے جمع کیا اس سلسلے میں، اور میرے خیال میں جو سب سے اہم وصف تھی وہ امام علی مقام کی جو علمی استدلال کا طریقہ کار تھا، خاص کر جب وہ مخالفین کے ساتھ تشریف فرما ہوتے تھے تو وہ کس طریقے سے استدلال کرتے تھے، کس طرح ان کی بارتے تھے. آپ تصور کیجئے وہ آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے خانہ کعبہ ہر روز صبح بیت المقدس کو سجدہ کرتا ہے, اور امام عالی مقام کہہ رہے ہیں تمہاری رائے کیا ہے اس بارے میں؟ اب تحمل کرنا ہے اس میں. چیخنا شروع نہیں کیا امام عالی مقام نے کہ فرمایا کیا بول رہے ہو, غلط ہے, یہ ہے وہ ہے. تحمل کیا, اس سے کہا اپنی فکر کو استعمال کرو. جب دیکھا کہ نہیں فکر میں بالکل ہی پست ہے, اس کو یہی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کعبہ آبار کون آدمی ہے, تب کعبہ آبار کو جھوٹا دکھانے کے لیے فرمایا تم بھی جھوٹ بول رہے ہو اور وہ جو کعبہ آبار ہے وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے. اب طریقہ کار کیا تھا, کئی روایات ہمارے پاس موجود ہیں امام عالی مقام اور مخالفین کے درمیان استدلال پر. مثال کے طور پر ایک دفعہ کچھ خارجیوں کے ساتھ امام عالی مقام کو نشست کرنی ہوئی, نافع ابن ازرق امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے امام کے سامنے بیٹھ کر حلال و حرام کے بارے میں سوال شروع کر دیا. اس زمانے میں میں نے عرض کیا تھا پچھلی دفعہ بھی کہ خوارج کی بھی قدرت بہت زیادہ بڑھ رہی تھی. امام عالی مقام کی خدمت میں پہنچتا ہے اور کچھ سوال شروع کرتا ہے. امام عالی مقام نے نافع سے پہلے تو اس کے سوالوں کا جواب دے دیا اور اس کے بعد اچانک ایک سوال کیا, کہا کہ خوارج سے پوچھو کہ امیر المومنین سے تمہارے جدا ہونے کا سبب کیا ہے, حالانکہ تم حکمیت کے قصے سے پہلے امیر المومنین کی اطاعت کرتے تھے. خوارج جو حکمیت کا واقعہ آیا تھا اس میں امام عالی مقام سے دور ہوئے تھے, ورنہ پہلے امیر المومنین کے مطیع تھے. کہا اس وقت تک تم اطاعت کرتے تھے اور اس کے بعد اطاعت سے نکل گئے, سبب کیا تھا؟ خوارج نے جواب دیا کہ انہوں نے دین خدا کے بارے میں فیصلہ کرنے والے مقرر کیے. کہا چونکہ علی نے دین کے بارے میں فیصلہ کرنے والے مقرر کر دیے تھے. اب یہ پوری ایک داستان ہے, آپ نے یقیناً سنا ہوگا پورا واقعہ کہ امام عالی مقام حکمیت پہ راضی نہیں ہو رہے تھے, جنگ کرنے کی طرف توجہ دے رہے تھے, فرماتے تھے جنگ کریں, خود خوارج نے مجبور کیا تھا. خوارج نے کہا ہم نے اس لیے امیر المومنین کی مخالفت کی کہ انہوں نے اللہ کے دین کے بارے میں فیصلہ کرنے والے مقرر کیے. امام عالی مقام نے فرمایا کہ اگر انہوں نے حکم مقرر کیا تھا تو قرآن کریم نے جگہ جگہ ایسے حکم مقرر کیے ہیں, قرآن کریم نے جگہ جگہ کیے ہیں. مثال کے طور پر ایک آیہ کریمہ امام نے پڑھی کہ فَقْأَسُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا, کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میاں بیوی کے اندر ناشاخی ہو جائے تو ایک طرف کی طرف سے, ایک عورت کی طرف سے اور ایک مرد کی طرف سے دو آدمی بیٹھ جائیں اور ان دونوں کے بارے میں فیصلہ کریں, اگر وہ اصلاح چاہ رہے ہوتے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان صلح کروا دے گا. سورہ نساء کی آیت نمبر 35 ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اور جگہوں کے اوپر, مثال کے طور پر نبی اکرم نے جب بنی قریظہ کے ساتھ پہنچے, بنی قریظہ یہودی قبیلہ تھا, اس کے ساتھ پہنچے اور اس کے معاملے کو دیکھا تو سعد ابن معاذ کو ان کے درمیان حکم مقرر کیا, کہا جو سعد بن معاذ فیصلہ کر دیں گے وہی فیصلہ جو ہے وہ صادر ہو جائے گا. امام عالی مقام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن نے بھی حکم بنایا ہے اور نبی اکرم نے بھی حکم بنایا ہے, جب ان دونوں نے حکم بنایا تو تم امیر المومنین کے حکم بنانے کے اوپر کیوں امیر المومنین سے علیحدہ ہو گئے؟ یہ ایک استدلال امام کا. اسی طریقے سے ایک روایت ہمارے پاس موجود ہے اور اس کے اندر ایک شخص عبداللہ بن معمر امام کے پاس آتا ہے, یہ ذرا توجہ فرمائیے گا. یعنی بعض چیزیں ہمارے درمیان ایسی ہو گئیں کہ ہم بجائے یہ کہ اس کے اوپر چڑھ کر استدلال کرتے ہم چھپ کر استدلال کر رہے ہیں, ہمیں سمجھ میں نہیں آئی یہ وجہ کیا ہوئی. ان میں سے ایک بحث متا کی ہے, ان میں سے ایک متا کی بحث ہے کہ ہم چھپ گئے. ہم میں سے اکثر نے تو اب لوگوں کے سامنے عافیت اس میں سمجھی کہ یہ کہنا شروع کر دیں کہ بھائی یہ ایک زمانے میں تھا اب نہیں ہے. عافیت ہم نے یہ سمجھی کہ کہا ایک زمانے میں تھا, شریعت اس وقت تھی, اس وقت کے لیے نہیں ہے. ایک راستہ ہم نے یہ ڈھونڈا, یعنی ہم نے یہ راستہ ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی کہ بھائی کیا خرابی ہے کہ اب نہیں ہو سکتا, یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے, کیا خرابی ہے کہ اب نہیں ہو رہا, اس کے استعمال میں کیا خرابی ہے, اس سب کو ہم نے نہیں دیکھا. ہم نے رائے نجات یہ سمجھا کہ ہم نے کہا شریعت اس زمانے کے لیے تھی, اس زمانے میں یہ جائز نہیں ہے. اب ذرا تصور کیجئے گا, امام عالی مقام کا دور ہے جو یقیناً 95 سے 114 کے درمیان کا واقعہ ہے, 95 ہجرہ سے 114 کے درمیان. عبداللہ بن معمر نامی شخص, عبداللہ بن عمیر بھی لکھا ہے, امام کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ مشہور ہوا ہے کہ آپ نے متا کے حلال ہونے کا فتویٰ دیا ہے. کہتا ہے کہ یہ مشہور ہوا ہے کہ آپ نے متا کے حلال ہونے کا فتویٰ دیا ہے. امام نے فرمایا احلہ اللہ فی کتابہ وسنہ رسول اللہ وعمل بہا اصحابہ. یہ بہترین جواب, تصور کیجئے گا, فرمایا اللہ نے اپنی کتاب میں حلال کیا ہے. وہی روایت متعین, روایت متا کو امام علی مقام استفادہ کرنا چاہ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں اللہ نے اپنی کتاب میں حلال کیا ہے, رسول خدا نے اس کے اوپر سنت قائم کی ہے, اور اصحاب نے اس کے اوپر عمل کیا ہے. یعنی فرمانا چاہ رہے ہیں تین دلیلیں تمہارے پاس ہوا کرتی ہیں شریعت پہچاننے کے لیے, قرآن ہے, کتاب ہے, قرآن ہے, نبی اکرم کی سنت ہے اور عمل اصحاب ہے تمہارے پاس, وہ تینوں اس کی حمایت میں ہیں. وہ شخص کہتا ہے لیکن عمر نے اس سے منع کیا ہے. اب تحمل دیکھیے, امام علی مقام نے فرمایا کتاب نے جائز قرار دیا ہے, نبی نے سنت بنائی ہے, اصحاب نے اس کے اوپر عمل کیا ہے, سامنے والا کہہ رہا ہے لیکن عمر نے منع کیا ہے. امام علی مقام کا جواب, فانت علی قول صاحبک وانا علی قول رسول اللہ, فرمایا تم اپنے دوست کے قول پہ رہو, میں رسول کے قول پہ رہتا ہوں, جس پہ چاہو عمل کرو. تم اپنے صاحب کے معاملے پہ عمل کرو, میں اللہ کے رسول کے معاملے پہ عمل کروں گا, اب تمہاری مرضی جو کام کرو. تو یہ استدلال کی خوبصورتی اور استدلال کا طریقہ کار امام علی مقام نے بیان کیا. دو واقعات میں آپ کی خدمت میں اور عرض کرنا چاہوں گا جو امام علی مقام کے ساتھ مخالفین کے درمیان پیش آئے. یعنی آپ ایک تصور کیجئے گا, ایسا نہیں تھا کہ جب ائمہ اطہار علیہ السلام زندگی گزار رہے تھے تو سب ان کو امام سمجھتے تھے, کوئی معترض نہیں تھا, کوئی اعتراض کرنے والا نہیں تھا, یا کوئی مثلا جو ہے وہ سب کے سب بس تقدس کے اندر سر جھکا کے چلا کرتے تھے, کوئی کچھ نہیں کہتا تھا. نہیں, سارے اعتراض کرنے والے موجود ہوا کرتے تھے, اور ان اعتراض کرنے والوں میں جن میں سے 20-25% شاید ان کو امام مانتے تھے, ان کے درمیان اپنی شخصیتوں کو ثابت کرتے تھے. بس آسان کام نہیں تھا. کیا ہم یہ سمجھ رہے ہیں جیسے ہمارے ہاں ہے, آپ تصور کیجئے گا مثلا قوم آپ تشریف لے جائیے, جو مرجع تقلید ہوتے ہیں ان کو سب جانتے ہیں, وہ کہیں سے گزر جائیں کہیں پر بیٹھ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, سب جاننے والے موجود ہوتے ہیں. ائمہ کے ساتھ ایسا نہیں تھا, مخالفین کے درمیان زندگی گزارتے تھے اور ان مخالفین کو اپنی باتوں سے قانع کیا کرتے تھے. قانع نہ ہوتے تو تاریخ میں یہ واقعات ہمارے پاس نہ ہوتے. اب تصور کیجئے گا, ایک شخص ہے محمد بن منقدر, یہ روایت آپ نے یقیناً اور حوالوں سے بھی شاید سنی ہو. اس سے پہلے ایک اور روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. حکم بن عینی کہتا ہے کہ میں امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہوا. یہ روایت کافی کے اندر بھی موجود ہے جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے, جی ہاں کافی کے اندر بھی موجود ہے روایت. کہتا ہے کہ میں پانچویں امام کے اوپر حاضر ہوا تو انہوں نے ایک خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا اور وہاں پر جو بستر بچھا ہوا تھا اس بستر کے اوپر رنگ رنگ کے کپڑے تھے. یعنی مثلا ہمارے یہاں تکیہ غلاف کہنا چاہیے, تکیہ غلاف رنگین تھا اور وہ جو چادر بچھی ہوئی تھی وہ رنگین تھی. اور کہتا ہے وہ جو مثلا گاؤں تکیے رکھے تھے وہ بھی بڑے رنگین قسم کے تھے, یعنی بڑا شوق ماحول تھا اس جگہ کا. امام علی مقام تشریف فرما تھے اور کہتا ہے میں نے گھر کی حالت کو دیکھا. جب میں گھر کی حالت کو دیکھ رہا تھا تو امام علی مقام نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ اس کمرے کی کیفیت کے بارے میں تم کیا کہتے ہو. اب دیکھیے وہی طریقہ کار کہ اس نے آ کے کہا بیت اللہ سجدہ کرتا ہے, امام نے فرمایا تم کیا کہتے ہو. اب یہ گھر کو دیکھ رہا ہے اور اپنے دل میں سوچ رہا ہے کہ متقی پرہیزگار کو ایسا نہیں ہونا چاہیے, یہ وہ. امام علی مقام نے دیکھا کہ یہ دیکھ رہا ہے, اب اسے کچھ نہیں کہہ رہے تم کیا بولتے ہو اس کے بارے میں. کہتا ہے کہ اب جبکہ آپ کی کیفیت یہ ہے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اب یہ احترام کرنے والا آدمی ہے, یعنی یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اگر کسی اور کو میں اس حالت میں دیکھتا تو پھر میں تنقید کرتا, لیکن چونکہ آپ کی حالت ہے اب میں کچھ بولوں گا نہیں, میں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کروں گا. امام علی مقام نے ہاں میں اس پہ کوئی اعتراض نہیں کروں گا لیکن ہمارے ہاں نوجوان اس طرح کرتے ہیں. امام سے کہہ رہا ہے کہ آپ کا سن کافی زیادہ ہے, یہ جو رنگین چیزیں ہیں ہم لوگ معمولاً استعمال نہیں کرتے, ہمارے ہاں نوجوان اس طرح سے کرتے ہیں. امام علی مقام نے فرمایا کہ جو اللہ نے زینتیں جائز قرار دی ہیں اور حلال قرار دی ہیں کیا کوئی اسے حرام کرے گا, اسے حرام نہ کرو. اور یہ جو تم دیکھ رہے ہو, جو کچھ کمرے کے اندر دیکھ رہے ہو, یہ سب وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے حلال قرار دی ہیں. مثلا اگر لال رنگ کا تکیہ غلاف استعمال کیا تو اللہ نے حرام تو نہیں کیا ہے, ٹھیک ہے تمہارے یہاں جوان یہ کام کرتے ہیں لیکن یہ حرام نہیں ہے, یہ حلال ہے. کچھ یہاں پہ کیا انہوں نے فرمایا کہ جو کمرہ تم نے دیکھا ہے اس میں ہم نے کوئی حرام چیز استعمال نہیں کی ہے, سب کی سب حلال ہے. اس کے بعد آخر میں ارشاد فرمایا کہا یہ جو تم کمرہ دیکھ رہے ہو یہ میری نئی زوجہ کا ہے اور میرا اپنا کمرہ علیحدہ ہے. اب یہاں پہ استقاط نظر کے امام کے کام کے اندر طریقہ کار کیا تھا. امام علی مقام کی ایک ڈیلنگ آپ اس طرح سے بھی دیکھیے کہ امام اپنی فکر کو دوسروں کے اوپر تاری نہیں کرنا چاہتے. یعنی میں جب اس طرح سے دیکھتا ہوں تو میں ہم لوگ عجیب طریقے سے ڈیل کرتے ہیں. مثلا ہم لوگ اپنے دین کے معاملے میں بعض اوقات بڑے خشک ہو جایا کرتے ہیں. یعنی میں بہت اوقات فیل کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ بعض اوقات مجھے الٹا کرنا پڑتا ہے, میں کہیں بولنے جاتا ہوں, بول رہا ہوتا ہوں, سب لوگ انتہائی سخت چہرے کے ساتھ سن رہے ہوتے ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آتا اچھے بھلے خوش اخلاق لوگ جب دینی محافل میں بیٹھتے ہیں تو چہرے تنش کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں, کھچ کیوں جاتے ہیں؟ کہ آپ بھی خوشی ہوئیے, آپ بھی اپنی زندگی میں آپ کو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کے اوپر مسکرا بھی لیجئے, کوئی بات نہیں, ہنسنا بھی اچھا ہے. اب آپ دیکھیے امام عالی مقام کا کردار کیا ہے کہ لوگ ان کو متقی جانتے ہیں اور وہ تقوی میں کہاں ہیں یہ ہم جانتے ہیں, کیا اعلی مقام ہے, پرہیزگاری ہے, علم ہے, سب کچھ ہے, امام ہیں. لیکن اگر ایک نئی عورت آئی ہے جو یقیناً ان سے عمر میں کافی کم ہے, جوان ہے, تو اس کے جذبات کا بھی امام عالی مقام خیال رکھ رہے ہیں کہ سامنے والا کہہ رہے ہیں ہمارے جوان یہ کام کرتے ہیں, امام عالی مقام کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے جو میرا اپنا حجرا ہے وہ کچھ اور ہے لیکن یہ نئی ہمسر کا ہے, اس کے اپنے جذبات ہیں, ان کا مجھے خیال کرنا ہے. تو یہ اس سے بہت مختلف ہے جو ہم لوگوں کے ذہن میں اماموں کی صورت بنتی ہے. ہم لوگوں کے ذہن میں آئمہ اطہار کے صرف حیثیت ایک بنتی ہے, اس سے بڑھ کر روایت ہمارے پاس موجود ہیں کہ جس میں آئمہ اطہار علیہ السلام نے اس کی وہ دنیاوی زندگی نظر بھی آتی ہے کہ جس کو وہ گزارا کرتے تھے. اسی طرح یہ روایت بہت زیادہ مشہور ہے, محمد بن منقدر کی روایت, حافظ قرآن ہے اور اپنی دانش میں لوگوں کو نصیحت کیا کرتا ہے اور لوگوں کو نصیحت کر کے ثواب کمانا چاہتا ہے, یعنی کوئی بہت برا آدمی نہیں ہے, اپنی دانش میں لوگوں کو نصیحت کرتا ہے اور ثواب کمانا چاہتا ہے. کہتا ہے کہ میں نے ان سے بڑھ کر کوئی آدمی نہیں دیکھا, ایک دفعہ میں نے ان کو نصیحت کرنا چاہی اور انہوں نے مجھے بہت اچھی نصیحت کی اور لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہوا, تو کہتا ہے کہ ایک دفعہ میں مدینے سے باہر صحرا میں جا رہا تھا تو میں نے امام علی مقام کو دیکھا. اچھا امام علی مقام جسم میں کچھ فربا تھے, کچھ تنومند تھے, تو کہتا ہے کہ میں نے ان کو دیکھا. ایک اور روایت بھی ہمارے پاس موجود ہے امام علی مقام کے دفن کی کیفیت میں, تو اس سے بھی احساس ہوتا ہے کہ جسم کے اندر تنومن تھے, جسم جو ہے وہ ذرا وزین تھا. تو کہتا ہے کہ میں نے ان کو صحرا کے نزدیک دیکھا اور کہتا ہے کہ اپنے آپ سے میں نے یہ کہا کہ سبحان اللہ, قریش کا یہ مسن آدمی اور دنیا کی تلاش میں یہ جدوجہد. تو اس نے کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ دو غلاموں کے اوپر کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھے, پسینے میں شرابور تھے اور محنت کر رہے تھے وہاں پر کھیت کے اندر, کھیت کو کاشت کرنے کے لیے. کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ قریش کے اس آدمی کو مجھے نصیحت ضرور کرنی چاہیے تاکہ یہ دنیا پرستی میں اس طرح سے نہ ہو. نزدیک جاتا ہے امام علی مقام کے پاس اور کہتا ہے کہ خدا آپ کو حفظ کرے, آیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اسی حالت میں آپ کی موت آ جائے تو کیسا ہوگا؟ جب یہ کہہ چکا ہوتا ہے تو امام علی مقام اپنے ہاتھوں کو وہاں سے اٹھا لیتے ہیں جو غلاموں کے کندھے پہ رکھا ہوا تھا, راست قامت کھڑے ہو جاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اسی حالت میں میری موت مشتق آ جائے تو میں اس حالت میں جاؤں گا کہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہوں گا اور اپنے کام کرنے سے خود کو اور اپنے گھر والوں کو تجھ جیسوں کی ضرورت سے بے نیاز کر رہا ہوں گا. یعنی دو راستے ہیں میرے پاس, میں کام نہ کروں, میں اور میرا خاندان تجھ جیسوں کے محتاج ہو جائیں گے, اور تو جو ہے تجھ جیسوں کا محتاج ہونا بہت برا ہوگا. میں جو کام کر رہا ہوں اس سے تیرے جیسے لوگوں کی محتاجی سے باہر آ رہا ہوں. اب جیسے ہی یہ سنتا ہے محمد بن منقدر اپنا سر جھکا لیتا ہے, اس کے بعد فرمایا کہ میں تیرے جیسے ہی لوگوں کی محتاجی سے باہر آ جاؤں گا اور میں اس حالت میں ہوں گا کہ میں موت سے ڈر رہا ہوں گا, یعنی موت کا خوف میرے دل میں ہے کہ مجھے زندگی سے جانا ہے, میں اس بات سے آگاہ ہوں, ایسا نہیں کہ میں غافل ہوں, میں اس بات سے خائف ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی موت مجھے اس وقت آئے کہ میں نافرمانی کر رہا ہوں. یعنی وہ یہ کہنا چاہتا ہے آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں دنیا پرستی کر کے. امام علی مقام فرماتے ہیں نہیں, دنیا سے اس حالت میں جانے کا خوف میرے دل میں ہے کہ اگر میں جاؤں تو نعوذ باللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نافرمانی کر رہا ہوں. اس نے کہا کہ اے رسول خدا کے فرزند, آپ نے جو کچھ فرمایا صحیح فرمایا, میں نے چاہا تھا کہ آپ کو نصیحت کروں اور آپ نے مجھے نصیحت کی, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. یہ امام کی حیات طیبہ کا ان کی زندگی کا ایک پہلو, اور اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام اپنے مخالفین کو جذب کر پاتے تھے, اور اگر وہ ایسا طریقہ کار اختیار کرتے کہ مثال کے طور پر مخالفین کو صرف اس عنوان سے دیکھ رہے ہوتے کہ سب ہمیں امام مانے پھر سوال کریں, سب ہمیں امام مانے پھر ہم سے ڈیلنگ کریں, تو پھر میرے خیال میں بات پھیلانا بہت مشکل ہو جاتا, پھر اپنی بات کو لوگوں تک پہنچانا ناممکن ہو جاتا. آپ تصور کیجئے گا, شاید ہم لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ لوگ پہلے ہمیں متقی اور پرہیزگار مانے پھر ہم سے ڈیلنگ کریں. اس زمانے میں لوگ امام کے ساتھ ایسے نہیں کرتے تھے, وہ محمد بن منقدر امام کو نصیحت کرنے جا رہا ہے کہ کہتا ہے کہ آپ دنیا پرستی کے اندر نعوذ باللہ مبتلا ہو گئے. تو مجھے اور آپ کو لوگ کوئی مقام دیں اور پھر ہم سے سوال کریں, یہ تو کبھی نہیں ہوگا. تو کوئی بعید نہیں ہے ایک آدمی ہم سے آگے کہتا ہے کہ تم لوگ جو ہے وہ منحرف ہو گئے ہو, تم لوگ قرآن کو نہیں مانتے, تم لوگ کافر ہو گئے ہو. دو راستے ہیں, ایک تو ایک جیسے ہم وہ ہم سے کہے کہ تم کافر ہو گئے, ہم سے کہیں بھائی جب ہم کافر ہیں تو ہم سے گفتگو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, آپ جائیے. یہ نہیں ہو سکتا, ہمیں اس معاشرے کے اندر رہنا ہے. اگر کوئی ہم سے یہ بھی کہتا ہے کہ تم کافر ہو گئے, ہم اس سے بھی کہیں بتاؤ دلیل کیا ہے, بات کریں, استدلال دیں اس کے سامنے. تو جو دوسرے لوگ ہیں ان کے سامنے تو یقیناً استدلال دینے کی ضرورت ہے. تو آپ اس کے منتظر نہ رہیے کہ پہلے لوگ ہمارے مقام کو قبول کریں پھر ہم سے بات کریں. نہیں ممکن ہے مقام کو کوئی قبول نہ کرے, آپ کو اپنی بات پھر بھی پہنچانی ہوگی. جیسا کہ میں نے چار واقعات آپ کی خدمت میں عرض کر دیے ان لوگوں کے جو قطعاً امام کے مقام کو قبول نہیں کرتے تھے, بلکہ اس سے بدتر بھی ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. یہ واقعہ موجود ہے پانچویں امام کی سیرت کے اندر. شام کا رہنے والا شخص ہے, مدینے میں رہا کرتا ہے اور امام عالی مقام کی محفل میں آیا کرتا ہے. شامی ہے, اور شامی جو ہے وہ بغض اہل بیت اطہار علیہ السلام میں مشہور ہیں, ہمیشہ سے تاریخ میں ایسا ہی رہا ہے. مدینے میں آتا ہے امام عالی مقام کی خدمت میں, اور اس کے بعد محفل میں بہت آتا تھا. اب میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں, وہ آپ کی محفل میں بہت آتا تھا اور وہ کہتا, اس نے آ کر امام عالی مقام سے کہا کہ آپ کی محبت اور دوستی مجھے آپ کے یہاں نہیں لائی ہے. اب بے حیائی کی حد ہوتی ہے, امام کی محفل میں آ رہا ہے اور امام عالی مقام سے آ کر کہتا ہے آپ کی محبت اور دوستی مجھے آپ کے یہاں نہیں لائی ہے, اور میں نہیں کہتا کہ روئے زمین میں کوئی شخص آپ اہل بیت سے میرے نزدیک زیادہ مبغوض اور زیادہ دشمن ہے. نعوذ باللہ, یعنی کہہ رہے مجھے نہیں معلوم آپ سے زیادہ کوئی دشمنی مجھے کسی سے ہے یا نہیں ہے. اب یہ محفل میں آ رہا ہے, کہہ رہے دوستی نہیں لائی ہے دشمنی ہے, میں آپ کو دشمن سمجھتا ہوں. آگے, اور میں جانتا ہوں کہ اطاعت خدا, اطاعت رسول خدا اور اطاعت امیر المومنین آپ سے دشمنی رکھنا ہے. کس کو امیر المومنین کہہ رہا ہے؟ یہ ولید جیسوں کو امیر المومنین کہہ رہا ہے, حشام جیسوں کو امیر المومنین کہہ رہا ہے. کہہ رہا ہے میں اللہ کی اطاعت کرتا ہوں, اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہوں اور اپنے امیر المومنین کی اطاعت کرتا ہوں, اور ان کی اطاعت یہ ہے کہ نعوذ باللہ آپ سے دشمنی رکھی جائے. اب اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ یہ اس قسم کا ایک مخالف ہے. آگے, لیکن چونکہ میں آپ کو شخص فصیح اللسان, صاحب فنون و فضائل و آداب اور بہترین گفتگو کرنے والا دیکھتا ہوں, لہذا آپ کے ہاں آ بیٹھتا ہوں. میں دیکھتا ہوں آپ کی عربی بہت اچھی ہے, آپ کے پاس فنون بہت زیادہ ہیں, آپ کے آداب بہت مناسب ہیں, لہذا میں آپ کی محفل میں آ جاتا ہوں. اگر ایسا کوئی ایک جملہ نصف ہم سے کہے تو ہم اس سے کہیں گے کہ بھائی کل سے یہاں پر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اگر آئے بھی تو باہر نکال دیں گے. امام عالی مقام نے ایسا نہیں کیا. اور امام ابو جعفر محمد باقر اس سے اچھائی اور خیر کی باتیں کرتے اور فرماتے کہ خدا پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے. فرماتے جو تم کہہ رہے ہو یہ خدا پہ مخفی نہیں ہے, خدا بھی جانتا ہے تم ایسے ہی ہو, یہ کوئی مخفی بات نہیں ہے. اس کے بعد ایک موقع ہوا کہ وہ شامی بیمار ہو گیا, چند ہی دن گزرے کہ وہ شامی بیمار ہو گیا, اس کی تکلیف شدت پکڑ گئی. جب اس کی طبیعت بوجھل ہوئی تو اس نے اپنے ولی کو بلایا اور کہنے لگا جب میں مر جاؤں مجھ پہ کپڑا ڈال دو تو فوراً محمد ابن علی کے پاس جانا اور ان سے خواہش کرنا کہ وہ میری نماز جنازہ پڑھائیں. اس کا مطلب ہے مرتے مرتے تک کچھ اس کا دل نرم پڑ گیا تھا, کہ کہتا ہے کہ نماز جنازہ وہ پڑھائے میرے اوپر, نماز جنازہ پڑھا دیتا ہے. اور آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا کہ یہ بات میں نے خود تجھ سے کہی ہے, کہنا جا کے کہ میں نے آپ کو کہلوایا ہے کہ میری نماز پڑھوا دیں. آدھی رات ہو گئی, لوگوں نے سمجھا کہ یہ مر گیا ہے. امام عالی مقام کی خدمت میں آئے اور کہا کہ وہ فلاں آدمی مر گیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ آپ اس کی نماز پڑھائیں. صبح کے وقت وہ آیا وہ آدمی, صبح کی نماز کے وقت امام عالی مقام کی خدمت میں, کہا کہ وہ ہمارا جو مالک تھا وہ مر گیا ہے شامی, اور اس نے کہا ہے کہ آپ نماز پڑھائیں. اچھا اب امام کیا کریں, تصور کیجیے کیا کچھ بول چکا ہے امام عالی مقام کو کہ میں یہ نہیں کرتا, میں میری دوستی نہیں ہے, میری دشمنی ہے, یہ اور وہ. اس کے بعد مرنے سے پہلے وصیت کر گیا کہ امام عالی مقام نماز پڑھائیں. اب امام کیا کرتے ہیں؟ وہ اس انتظار میں بیٹھا رہا, یعنی اس کا نمائندہ آیا, انتظار میں بیٹھا رہا کہ حضرت نماز سے فارغ ہوں, آپ تعقیبات میں مشغول رہے. اس شخص نے عرض کیا فلاں شامی مر گیا اور آپ سے خواہش کیا کہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں. فرمایا ایسا نہیں ہے جو تم نے گمان کیا ہے کہ وہ مر گیا ہے, بلکہ شام کا علاقہ ٹھنڈا ہے, حجاز کا ملک گرم ہے, اس کی گرمی کی تمادت سخت ہے. امام علی مقام فرما رہے ہیں تمہارا ملک ٹھنڈا ہے, یہ جہاں پہ رہ رہا ہے مدینہ یہ بہت گرم ہے, یہ گرمی سے بے ہوش ہو گیا ہے, غش میں ہے, مرا نہیں ہے. تم رکو تھوڑی دیر صبر کرو پھر میں آؤں گا. پھر روایت میں لکھا ہے کہ امام علی مقام طلوع آفتاب تک دعائیں پڑھتے رہے. پھر دوبارہ دو رکعت نماز پڑھی, اللہ سے کچھ دعا کی اور پھر وہاں پر پہنچے جہاں شامی کا گھر تھا. وہاں پہنچ کر اس کو ستو پلوایا, کو آواز دی. جب اس کو آواز دی تو اٹھ کے بیٹھ گیا. اس نے کہا لبیک یا رسول اللہ یا یبن رسول اللہ. بیٹھ گیا, اس کو ستو پلوایا, اس کو کہا, لوگوں کو کہا کہ اس کے پیٹ کو اور اس کے سینے کو ٹھنڈا کرتے رہو, یہ صحیح ہو جائے گا. ٹھنڈا کرنے کے بعد جب وہ صحیح ہو گیا تو وہ امام کی خدمت میں آیا اور اس کے بعد اس نے کہا اور عرض کیا کہ مجھ سے علیحدگی میں بات کیجیے, آپ نے ایسا ہی کیا. شامی نے عرض کیا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی مخلوق خدا, خدا کی حجت ہیں اور آپ ہی وہ دروازہ ہیں جس سے آنا چاہیے. اعتراف کیا کہ آپ ہی حجت خدا ہیں. امام علی مقام نے فرمایا اب یہ کیسے ہوا؟ کہا کہ وہ اس طرح سے ہوا کہ مجھے یقین ہے کہ میں مر چکا تھا. میرے مرنے کے بعد مجھے شک و شبہ نہیں کہ میری روح کو قبض کر لیا گیا تھا اور میں نے موت کو آنکھوں سے دیکھا کہ اچانک منادی کی آواز آئی کہ جسے میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ وہ پکار رہا ہے کہ اس کی روح اس کے بدن میں واپس پلٹا دو, کیونکہ محمد ابن علی علیہ السلام نے ہم سے سوال کیا ہے. حضرت ابو جعفر نے اس سے فرمایا کہ تجھے معلوم نہیں کہ خدا کسی بندے سے محبت کرتا ہے لیکن اس کے عمل سے اسے بغض ہے, اور کبھی بندے سے بغض رکھتا ہے اور اس کے عمل سے اس کو اس کا عمل اسے پسند ہے. فرمانا چاہ رہے ہیں تیری کچھ چیزیں اچھی چیزیں تھیں, تیری ذات کے اندر کچھ اچھائیاں بھی تھیں. خدا نے تجھ سے برائی یعنی تجھے پسند نہیں کرتا تھا, تیرا عمل برا تھا, لیکن تیری ذات کے اندر چند اچھائیاں بھی تھیں, اس کی خاطر تیرے ساتھ یہ سلوک کیا. تو امام علی مقام جو مخالفین کے ساتھ رویہ رکھ رہے تھے وہ سبب بنا کہ ان کا درس وسیع ہو جائے اور اس وسعت کے ساتھ لوگ ان کے پاس تشریف فرما رہے ہیں. ایک اور امام علی مقام کی ذات کا حصہ تھا وہ یہ کہ لوگوں کو تحائف دینے میں کبھی کوئی کمی نہیں کرتے تھے. اس میں لکھا ہے کہ امام علی مقام کئی روایت میں اس طرح سے کہ امام علی مقام اپنے رشتہ داروں کو جب ان کے گھر آیا کرتا تھا کوئی تو اس کو تحفہ دے کے ضرور بھیجتے تھے. جب بھی کوئی گھر آتا تھا اس کو تحفہ ضرور دیا کرتے تھے اور بعض اوقات بہت لمبے لمبے تحفے دیا کرتے تھے. بہت یعنی بعض کی مالیت 400,000 دینار تک لکھی ہوئی ہے کہ 400,000 تک دیا امام علی مقام نے تحفے میں. شاعروں کو بہت دیتے تھے, شعراء اہل بیت ادھار علیہ السلام خاص کر کمیت کو انہوں نے بہت دیا, مختلف مدوں میں تحفے میں دیا. البتہ کمیت بھی بہت متواضع شاعر تھے. یہ ایک اور پہلو یہ تھا ضرور فرمایا کرتے تھے, کسی نہ کسی طریقے سے شیعوں کا تحفظ کرتے تھے اور اس شیعوں کے تحفظ میں مختلف راستوں کو استعمال کیا کرتے تھے. جیسا کہ سب سے اس میں جو عجیب واقعہ ہے وہ جابر ابن یزید جوفی کا ہے کہ وہی کہ جو جابر ابن عزیز جوفی کا مقام یہ تھا کہ خود جابر کہتے ہیں پتہ نہیں کتنی ہزار روایتیں میں نے اخذ کی امام علی مقام سے اور امام علی مقام نے ایسی روایتیں کہیں کہ فرمایا جابر اگر تم نے لوگوں کو بتائیں یہ روایتیں تو تم پر خدا کی لعنت ہوگی, بتانے کی اجازت نہیں دی. یہاں تک کہ جابر ابن عزیز کہتے تھے کہ اے امام آپ نے اسرار امامت اتنے مجھے بتا دیے ہیں اور لوگوں کو بتانے کی اجازت نہیں دی تو میرا سینہ پھٹا جاتا ہے کہ میں کس سے کہوں. تو امام علی مقام نے فرمایا کہ ایک گڈھا کھود دیا کرو اور جا کر اس میں بول دیا کرو اگر تمہارا دل چاہے. ان جابر کے ساتھ جو کچھ ہوا بچانے کے لیے امام نے کیا کیا وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. راوی جابر کے کوئی ساتھی ہیں نعمان بن بشیر کہتے ہیں میں اور جابر دونوں ایک ساتھ سفر کیا کرتے تھے. مدینے سفر پہ گئے, امام علی مقام سے ملاقات کی, جابر بہت خوش تھے. مدینے سے باہر نکلے, ایک مقام پر پہنچے, اس مقام کے اوپر جو کوفہ اور مکہ کے نصف راستے میں ہے نماز ظہر پڑی, ہمارا اونٹ چلنے لگا تو کوئی شخص آیا, اس نے ایک خط دیا. جابر نے پوچھا یہ خط تمہیں کب دیا امام نے؟ اس نے کہا مجھے ابھی یہ خط دیا گیا ہے کہ تم تک پہنچا دوں. جابر ابن یزید نے خط لیا, اس کے اوپر کوئی مٹی بھی لگی ہوئی تھی. جابر نے اس شخص سے پوچھا کہ ہاں خط لیا, جابر نے خط کی مہر توڑی, اسے پڑھنے لگے اور ان کا رنگ اڑ گیا, یہاں تک کہ اس نے خط کو تمام پڑھ کر اپنے پاس رکھ لیا. اس کے بعد میں نے اسے کبھی مسرور و خندہ نہیں دیکھا. یہاں تک کہ کوفہ میں پہنچے رات کے وقت, کوفہ میں رکے, صبح کو جب ہوا تو دیکھا کہ ایک عجیب حالت میں ہے. اس نے ہڈیوں کے چند مہرے اپنے گلے میں ڈال رکھے ہیں اور لکڑی کے گھوڑے پر سوار ہوا ہوا ہے, بانس کو گھوڑا بنایا ہوا ہے, اور یہ کہہ رہا ہے کہ مثلا یہاں سے ہٹ جاؤ, یہاں سے ہٹ جاؤ, مجھے بھاگنا ہے, یہ ہے وہ ہے. پاگل پنے کو اختیار کر لیا, اور اس پاگل پنے کو کیوں اختیار